ارشادات جو حضرت والا سیدی و سندی محبی و محبوبی شیخ العرب والعجم مرشدی و مولائی حضرت والا مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات و ارشادات پر مشتمل ہے. جنوبی افریقہ کا آٹھواں سفر ہے 1998 میں، جو ہوا آفتاب نسبت مع اللہ، اس مجموعے کا نام ہے. اس میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. 29 جمادی الثانی 1419 ہجری مطابق 22 اکتوبر 1998 بروز جمعرات، جھیل کے کنارے. تصویر کشی کی حرمت کی ایک حکمت. ارشاد فرمایا کہ مجھ سے ایک سوال پوچھا گیا کہ اسلام نے تصویر کو کیوں حرام کیا. میں نے کہا کہ اس کی ایک وجہ میرے قلب کو اللہ نے عطا فرمائی کہ ایک نوجوان مسلمان لڑکا آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، ایک انگریز لڑکی اس پر فریفتہ ہو گئی، دونوں طرف سے فریفتگی کا تبادلہ شروع ہو گیا. ایک کلاس فیلو نے اسی وقت فوٹو لے لیا، بعد میں وہ لڑکا کسی شیخ سے بیعت ہو گیا، توبہ کر لی اور حج و عمرہ کرایا. شیخ نے اس کو خلافت بھی دے دی. پھر اس نے ایک خانقاہ بنا لی. اب اس خانقاہ میں 1,00,000 مرید بیٹھے ہیں اور تصوف اور مسائل سلوک کا بیان ہو رہا ہے. اتنے میں وہ لڑکا آ گیا جس نے تصویر کھینچی تھی. اس کو پتا چل گیا کہ کل جو کسی انگریز لڑکی کے ساتھ مصروف تھا، آج یہ پیر بنا ہوا ہے. اس نے کہا کہ اے مریدو، ذرا اپنے حضرت صاحب کو دیکھو، یہ کیا کر رہے ہیں. ایسی ہی مثال اس لڑکی کی بھی سوچو کہ وہ لڑکی بھی مسلمان ہو کر رابعہ بصریہ ہو جائے اور ساری خواتین اس سے دعائیں لینے آئیں، اور کوئی اس کا پرانا فوٹو دوسری خواتین کو دکھانے لگے تو اسی پر اس کو بھی قیاس کر لو. اس لیے میں نے کہا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اپنے بندوں کے ماضی کی تمام بری دستاویزات کی تصویر کشی کو حرام فرما کر ہماری برائیوں کو ثبوت کو ختم کر دیا. اولیاء اللہ کی کیفیات قلبیہ ایک دوسرے سے مخفی ہونے کی وجہ. ایک علم عظیم. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، ہم اپنے عاشقوں کو جو آنکھ کی ٹھنڈک دیں گے اسے تمام لوگوں سے اخفا کیا ہوا ہے. اس آیت پر میرے قلب کو اللہ پاک نے ایک علم عظیم عطا فرمایا کہ اس آیت میں نفس نکرہ تحت النفی ہے، یعنی کوئی نفس اس میں مستثنا نہیں ہے، اس میں اولیاء بھی شامل ہیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو اپنے پیاروں کی نظر سے بھی بچاتا ہے. جیسے ماں جب اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے تو دودھ کی شیشی پر کپڑا لپیٹ کر دیتی ہے، حالانکہ بعض وقت تو محلے کا کوئی بچہ بھی نہیں ہوتا، اپنے ہی بچے ہوتے ہیں، مگر اپنے پیاروں سے بھی اپنے پیارے کو بچاتی ہے. اپنے ہر بچے کی دودھ کی شیشی پر کپڑا لپیٹتی ہے کہ کہیں میرے ہی بچے کی نظر میرے بچے کو نہ لگ جائے. تو اللہ تعالیٰ بھی کسی ولی کو دوسرے ولی کی آنکھ کی ٹھنڈک پر مطلع نہیں ہونے دیتے، کیونکہ ولی کی نظر بھی دوسرے ولی کو لگ سکتی ہے. مالک پیاروں کی نظر سے بھی پیاروں کو بچاتا ہے. اسی لیے حکیم الامت فرمایا کرتے تھے کہ اجمالی طور پر تو نسبت کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص صاحب نسبت ہے، مگر اس کے قلب میں تعلق مع اللہ کی کیا تفصیل ہے، لذت مناجات کا کیا عالم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے قرب کی تجلیات کا کیا عالم ہے، اس کو دوسرا ولی نہیں سمجھ سکتا.
اس لیے حضرت والا نے تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کہاوت ہے کہ ولی را ولی می شناسد، ولی کو ولی پہچانتا ہے، تو حضرت حکیم الامت تھانوی نے فرمایا کہ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ولی را نبی می شناسد، نبی جو ہے وہ پہچان سکتا ہے، ولی ولی کو نہیں پہچان سکتا ہے. اس لیے کہ وہ ممکن ہے جس مقام نبی تو اس مقام پہ ہوتا ہے کہ سب کی کیفیات باطنی اس کے سامنے ہوتی ہیں، اس کو اس کا علم ہوتا ہے کہ یہ کون کس درجے پر ہے، وہ اس بلند مقام سے دیکھتا ہے. نبی کو وہ مقام، ولی کو وہ مقام حاصل نہیں کہ وہ ہر ایک کی قلب کی کیفیات کا احاطہ کر سکے. اس لیے اس میں فرمایا عجیب و غریب علم ہے یہ، کہ جو قرآن شریف کی جو آیت ہے کہ لا تعلم نفس ما اخفي له من قرة اعين من قرة اعين, یعنی کوئی نفس, کوئی جاندار, کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کیا ہم آنکھوں کی کیا ٹھنڈک دیں گے. یعنی یہ تو آیت تو جنت کے لیے ہے, لیکن حضرت نے اس سے ایک مسئلہ سلوک کا استنباط فرمایا, اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہے کہ وہ جنت میں تو ہو ہی گا کہ جس کو بھی ابھی کسی کو علم نہیں ہے کہ کیا کس کو کیا لذت اللہ تعالیٰ وہاں عطا فرمائیں گے, اور وہاں جو ہوں گے ان کو بھی اسی کو جس کو وہ لذت عطا ہوگی وہی جانے گا. لیکن اس سے حضرت والا نے یہ استنباط فرمایا کہ اس دنیا میں بھی لوگ جو ہیں وہ ایک ولی اللہ جو ہے ایک ولی بھی دوسرے ولی کی کیفیات کو نہیں بتا سکتا, اس کو یہ تو پتہ لگ جاتا ہے کہ دوسرا صاحب نسبت ہے, لیکن وہ کس مقام پہ ہے یہ ایک ولی دوسرے ولی کو بھی نہیں پہچان سکتا. اس لیے یہ حضرت ثانوی نے فرمایا کہ ولی را نبی بھی شناسد, ولی ولی کو نہیں پہچانتا, ولی کو نبی پہچانتا ہے. بس
عورت میں امارت کی صلاحیت من جانب اللہ مفقود ہے. ارشاد فرمایا کہ ابھی حال ہی میں میرے قلب کو اللہ پاک نے ایک نیا علم عطا فرمایا کہ عورت کو سربراہ, وزیر اعظم یا خلیفہ بنانا کیوں ناجائز ہے. حدیث پاک ہے کہ جس ملک کی سربراہ عورت ہو وہ قوم فلاح نہیں پا سکتی. ہمارے لیے تو حدیث پاک کافی ہے, مگر مثالوں سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اس کی وجہ میرے قلب کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی کہ امیر المومنین اور خلیفہ اگر کوئی عورت ہو اور اچانک کوئی مصیبت آ جائے, مثلا دشمن ملک حملہ کر دے, تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل پیش آتی تھی اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ, تو فوراً نماز میں مشغول ہو جاتے تھے. تو اگر مملکت پر کوئی بلا آئے اور عورت سربراہ ہے اور حالت حیض میں ہے, تو وہ فزع الی الصلاۃ سے محروم رہے گی اور یہی کہے گی کہ ہم تو نماز نہیں پڑھ سکتے, مولوی لوگوں تم ہی پڑھو, دس دن کے بعد جب ہم نہا دھو لیں گے پھر پڑھیں گے, ابھی اس وقت ہم مجبور ہیں. تو جو نماز اور اللہ کی حضوری سے مجبور ہے اس کو کیوں سربراہ بناتے ہو.
یہ حدیث سب کو معلوم ہے, لیکن اس کی یہ حکمتیں جو ہیں یہ تو کتابوں میں بھی نہیں ملیں گی. یہ الہامی اس کی اسرار حضرت والا کی قلب پر اللہ تعالیٰ وارد فرماتے تھے, سب یہ الہامی علوم ہے.
دوسری مثال یہ ہے کہ دشمن ملک نے حملہ کر دیا, اب بری, بحری اور فضائی تینوں افواج کے کمانڈر آ گئے کہ حضور آرڈر کیجئے کہ ہم بھی حملہ کر دیں ورنہ ملک ہاتھ سے جا رہا ہے. تو اندر سے آواز آئی کہ بیگم صاحبہ انڈر کلوروفارم ہے, ان کے آپریشن سے بچہ پیدا ہو رہا ہے, کم سے کم ایک گھنٹے بعد ہوش آئے گا, ایک گھنٹے میں تو ملک ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے. عشق مجازی کی حرمت فطرت انسانی کے عین موافق ہے. ارشاد فرمایا کہ شریعت نے عشق بازی کو کیوں حرام کیا ہے. ظاہر بات ہے,
پھر سے پڑھیے اس کی ہیڈنگ کیا ہے.
جی, عشق مجازی کی حرمت فطرت انسانی کے عین موافق ہے.
یعنی عشق مجازی کا حرام ہونا, حرمت معنی حرام ہونا, یہ فطرت انسانی کے عین مطابق ہے.
سبحان. ارشاد فرمایا کہ شریعت نے عشق بازی کو کیوں حرام کیا ہے. ظاہر بات ہے کہ جس سے ہم عشق بازی کرتے ہیں وہ کس کی بیٹی ہوگی, کس کی بہن, کسی کی بیٹی ہوگی, کسی کی بہن ہوگی, کسی کی خالہ ہوگی, کسی کی پھوپھی ہوگی. کیا آپ بحیثیت شرافت انسانی اس کو پسند کریں گے کہ آپ کی بیٹی, آپ کی پھوپھی, آپ کی خالہ یا آپ کی بہن کے ساتھ کوئی معاشقہ اور آشنائی پیدا کرے؟ تو عشق بازی عین فطرت انسانیت کی وجہ سے حرام کر دی گئی کہ کوئی کسی کی بہن بیٹی سے نظر نہ لڑائے نہ معاشقہ کرے. لیکن میں ایک طبی بات پیش کرتا ہوں جو آپ زندگی میں پہلی دفعہ سنیں گے. انسان کی روح عناصر اربعہ کو کنٹرول کرتی ہے اور عناصر اربعہ متضادہ ہیں. آگ، پانی، مٹی اور ہوا، یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں. روح ان عناصر کو کنٹرول کرتی ہے. اللہ والوں کی روح اللہ کے نام سے قوی ہوتی ہے، اس لیے وہ سکون سے رہتے ہیں. ان کا کنٹرول آفس، کیپٹل، دارالخلافہ اور وفاق بڑا مضبوط ہوتا ہے، جس سے ان کی آنکھوں کے صوبے میں اور کانوں کے صوبے میں بغاوت نہیں ہوتی. اللہ کے نام کی برکت سے، تقوی کی برکت سے اور اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے روحانیت قوی رہتی ہے، تو وہ زیادہ سکون سے رہتے ہیں. اور گناہ سے، عشق بازی سے اور نافرمانی سے روح کمزور ہوتی ہے. ہر نافرمانی روح کو کمزور کرتی ہے. تو جب روح کمزور ہو گئی تو اس کا صوبوں میں جو کنٹرول تھا وہ ڈھیلا ہو گیا. وفاق کمزور ہو گیا تو صوبوں میں بغاوت شروع ہو گئی. اور پھر جب ایک عاشق کسی معشوق پر فدا ہو گیا تو اس کے عناصر اربعہ متضادہ بھی اس پر پڑ جاتے ہیں. تو اپنے چار عناصر اور اپوزیشن کے چار عناصر، یہ دونوں کا بوجھ اٹھا رہا ہے. تو اپوزیشن کی تعداد چار کے بجائے آٹھ ہو گئی. اپنا کنٹرول بھی مشکل تھا کہ اب معشوق کا خیال بھی ہر وقت مسلط ہے، اس کی پریشانی سے یہ بھی پریشان رہتا ہے. مجنو سے جب کہا گیا کہ رگ کھلوا لے اچھا ہو جائے گا تو اس نے کہا کہ میری اور میری لیلا کی رگ ایک ہی ہے، اگر تم ادھر سے خون نکالو گے تو میری لیلا کی اس رگ سے خون جاری ہو جائے گا، ہم دو نہیں ہیں. تو بتاؤ، جب اپوزیشن کی تعداد بڑھتی ہے تو بغاوت زیادہ ہوتی ہے اور وفاق میں پریشانی رہتی ہے یا نہیں؟ تو ایسے شخص کے قلب کو ہر وقت پریشانی رہتی ہے. دنیا میں کوئی عاشق مجاز ایسا نہیں جو سکون سے ہو.
غریب ہے، یعنی جسم جو انسان کا ہے وہ چار چیزوں سے بنا ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، اور یہ سب ایک دوسرے کے مخالف ہیں، متضاد ہیں. تو یہ آگ، پانی اور مٹی، ہوا سے جسم بنا ہے، اس کو کنٹرول اور اس کو قابو میں کون رکھتا ہے؟ وہ روح رکھتی ہے. روح جتنا قوی ہوگی اتنا ہی ان پر کنٹرول ہوگا اس کا، اور جتنا روح کمزور ہو جائے گی اتنا ہی اس پر کنٹرول جاتا رہے گا. جس کو حضرت والا صوبوں سے مثال دی ہے کہ جیسے وفاق میں، اگر وفاق کمزور ہو جائے، وفاق مضبوط ہے تو صوبوں پہ حکومت اس کی قائم رہتی ہے، صوبے بھی اس کے انڈر میں رہتے ہیں، اس کے قابو میں رہتے ہیں. اور اگر وفاق میں کمزوری آ گئی تو صوبوں میں انتشار اور بغاوت شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اہل اللہ کی صحبت سے، تقویٰ سے یہ قوی ہوتی ہے. تو اہل اللہ کی روح کیونکہ اس انہی برکات سے، تقویٰ سے، اہل اللہ کی صحبت سے اور ذکر اللہ کے دوام سے، اس میں وہ ایسی قوت آ جاتی ہے کہ وہ بغاوت نہیں کر سکتی ان کی اعضاء جو دوسرے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. اس لیے ان کے دل میں ایک سکون رہتا ہے ہمیشہ. اور یہ جو جب نافرمانی جو لوگ کرتے ہیں، جب نافرمانی کرتا ہے آدمی تو یہ روح کمزور ہو جاتی ہے. تو یہ جو عناصر اربع ہیں، یعنی آگ، مٹی، پانی، ہوا سے جو جسم بنا ہے، یہ اس کو بھی وہ کیونکہ کمزور ہو گئی روح، جو وفاق جس کو کہا ہے، فرمایا ہے حضرت والا نے، جیسے وفاق کمزور ہو گیا تو صوبوں میں بغاوت شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح جب روح کمزور ہو گئی تو پھر آنکھیں بھی بغاوت کرتی ہیں، ہاتھ بھی بغاوت کرتے ہیں، ہر چیز میں انتشار اور نافرمانی میں لگ جاتی ہے. اور وہ ایسا شخص ہمیشہ بے سکون رہتا ہے، اس لیے کہ وہ جو سکون والی چیز تھی، جو جس چیز سے سکون حاصل تھا، وہ اس نے ضائع کر دیا. یعنی تقویٰ، پہل اللہ تعالیٰ سے کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اہل اللہ کی صحبت، اس سے وہ دور ہو گیا، روح کمزور ہو گئی. پھر اس وقت ہمیشہ جو ہے وہ پریشان رہتے ہیں. اہل اللہ کے سکون کا راز یہی ہے کہ ان کی روح قوی ہوتی ہے, اس لیے وہ اپنے جسم کے عناصر ہے, چاروں عناصر جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں, جیسے مٹی, پانی, ہوا, مٹی اور پانی ایک دوسرے کے متضاد ہیں, اور آگ اور پانی ایک دوسرے کے متضاد ہیں, ان کو جمع کر دیا. ان چاروں چیزیں جو ایک دوسرے سے پہلے ہی مخالف ہیں, اس کو کنٹرول, ایک جگہ رکھنا, کنٹرول کرنا, یہ صرف قوی روح کا کام ہے. یہ وہ کر سکتی ہے جو, اور جو اسی, وہ دل جو ہے وہ اسی لیے اللہ جو ہے سکون سے رہتے ہیں. اور کیونکہ جب اللہ تعالیٰ سے کی نافرمانی سے روح کمزور ہو گئی تو یہ عناصر پہ کنٹرول نہیں رہا اس کا, اب وہ جس کا جو جی چاہ رہا ہے کر رہا ہے, اس کا بد نظری کو جی چاہ بد نظری کر لی, بدماشی کو جی چاہ بدماشی کر لی, تو دل بے سکون ہو جاتا ہے. آخری جملہ کیا تھا؟
نے فرمایا کہ ایسے شخص کے قلب کو ہر وقت پریشانی رہتی ہے, دنیا میں کوئی عاشق مجاز ایسا نہیں جو
نہیں. اس سے پہلے ابھی میں بھول جاتا ہوں.
جی تو بتاؤ, جب اپوزیشن کی تعداد بڑھتی ہے تو بغاوت زیادہ ہوتی ہے اور وفاق میں پریشانی رہتی ہے یا نہیں؟ اور فرمایا کہ پھر جب ایک عاشق کسی معشوق پر فدا ہو گیا.
ہاں جی, ایک تو یہ عناصر جو تھے, چار عناصر ہر شخص کے پاس ہیں, آگ, پانی, مٹی, ہوا, تو اسے وہ بنا ہے, تو اسی پہ کنٹرول کرنا مشکل تھا. تو جب روح کمزور ہو گئی تو جب اگر وہ کسی اور پہ عاشق ہو گیا تو اس کے چار عناصر جو ہیں وہ اس کا بوجھ بھی اس کے اوپر آ گیا. ایک تو اپنے عناصر کو کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا, اور پھر وہ دوسرے پہ عاشق ہو گیا تو اس کے جو چار عناصر آگ, پانی, ہوا ہے, وہ بھی اس کا بوجھ بھی اس پر آ گیا, اور زیادہ قلب پریشان ہو گیا. اس کی یعنی ڈبل ہو گئی محنت جو تھی. تو جب اپنا کنٹرول نہیں کر سکتا تھا تو دوسرے کا مزید بوجھ بڑھا کے بے سکونی اور اضطراب اور بڑھ جاتا ہے عشق مجازی سے. اسی لیے فرمایا عشق مجازی کو اللہ تعالی نے حرام فرما دیا, کیونکہ اس سے دل بے سکون اور روح کمزور ہو جاتی ہے.
سبحان اللہ. فراق لیلہ یقینی اور فراق مولا ناممکن. ارشاد فرمایا کہ فراق لیلہ سے بچنا مشکل ہے اور فراق مولا ناممکن ہے. ہم ان کو بھول جاتے ہیں مگر وہ ہم کو نہیں بھولتے. ہم ان سے دور ہو جاتے ہیں نافرمانی کر کے, مگر اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, جہاں بھی ہم رہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو معلوم ہوا مولا ایسی ذات پاک ہے جن سے فراق کا امکان ہی نہیں ہے. فراق عاشق کے لیے مصیبت اور عذاب ہوتا ہے, اس عذاب سے اللہ والے محفوظ ہیں. لیلہ کتنی ہی آپ کے پاس ہو لیکن مائی کے یعنی میں کے تو جائے گی, پھر اتنے دن کیا کرو گے؟ اچھا مان لو کہ تم نے ایسی لیلہ کو انتخاب کیا جس کے ماں باپ بھائی سب مر گئے, کوئی نہیں ہے, تو کبھی جاجرو تو جائے گی. گجراتی میں جاجرو لیٹرین کو کہتے ہیں. تو جتنی دیر تک وہ جاجرو میں رہے گی اتنی دیر تک جدائی ہوگی کہ نہیں؟ یہ باتیں حرام عشق سے نفرت دلانے کے لیے ہیں, لیکن حلال بیوی کے لیے مالک کا حکم ہے, عاشروہن بالمعروف, بیویوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ.
غیر اللہ سے مسلسل وصال ناممکن ہے, یا تو وہ کسی نہ کسی وقت, جیسے فرمایا کہ اگر کوئی ایسی ہے کہ جس کا کوئی نہیں ہے تو جاجرو تو جائے گی, بیت الخلا تو جائے گی, اسی دیر کے لیے جدائی ہوگی یا نہیں ہوگی. ورنہ اس سے بڑھ کے ہوتا ہے کہ کبھی یہ بھی یہ مر جائے گا یا وہ مر جائے گی, تب بھی فراق ہو گیا, یا کوئی ناراض ہو کے وہ بھاگ گئی یا بھاگ گیا, تب بھی فراق ہو گیا. تو ہر حال میں فراق لازمی ہے. کچھ دن تو کمانے کے جو عاشق صاحب ہیں کمانے تو جائیں گے یا اس کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے, تو اس وقت فراق ہونا ناممکن ہے کہ مثالِ دائمی جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ ہمیشہ وہ معکم اینما کنتم, جہاں کہیں بھی تو ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے, چاہے جنگل میں ہو چاہے محل میں ہو, چاہے سو رہے ہو چاہے جاگ رہے ہو, ہر وقت جس کی ملاقات اور جس کا وصال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے, اس کے علاوہ کوئی اس کا اہل ہی نہیں ہے. اور یہ تو بالکل یعنی مشاہدے کی بات ہے, ہر شخص کوئی عقلی بھی ہو رہی تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ عشق مجازی میں وصال دائمی ناممکن ہے. ہر شخص جانتا ہے یہ سب چیز جو میں ابھی عرض بتائی وہ ہوتی ہے کہ نہیں ہو سکتی,
بے شک
چاہے دائمی فراق ہوگا چاہے عرضی فراق ہوگا فراق ضرور ہوگا, لیکن وہاں نہ دائمی فراق ہے نہ عرضی فراق ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وہاں ہمیشہ وصل ہی وصل ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بس گناہوں سے بچ کر اور اپنی عبادات کر کے جو ضروری عبادت ہے اللہ کو بس راضی رکھو, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ, اس جو معیت ہے اللہ تعالیٰ کا جو ساتھ ہے اس کا بھی پھر انکشاف اہل اللہ کے قلب پر ہونے لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. باقی ایک دفعہ ناظم آباد میں حضرت والا نے ایک حدیث بیان فرمائی تھی کہ احبب من شئت فانک مفارقہ, جس سے چاہو دل لگا لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چاہو جس سے دل لگا لو لیکن یہ سمجھ لو فانک مفارقہ, تم اس سے جدا ہونے والے ہو. تو مفارق کا جو حضرت فرمایا تھا یہ باب باب مفاعلہ سے ہے جس میں فعل کا صدور جانبین سے ہوتا ہے, دونوں جانب سے فعل کا صدور ہوتا ہے, یعنی احبب من شئت فانک مفارقہ, کسی سے تم دل لگا لو تمہارا اس سے فراق یقینی ضرور فراق ہوگا, یا تو تم الگ ہو جاؤ گے اس سے یا جس کو تم چاہتے ہو وہ تم سے الگ ہو جائے گا, جانبین سے یہ فراق جو ہے صدور ہو سکتا ہے اس کا. صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جس سے کبھی فراق نہیں ہو سکتا. باقی یہ جو ہے فرمایا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احبب من شئت جس کو چاہو چاہ لو, تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ جاؤ جو تمہارا جی چاہے کر لو, اس میں نعوذ باللہ ترغیب نہیں ہے بلکہ اس کے اندر تانا اور چوٹ ہے کہ تم جو چاہو کر لو, لیکن اس کا انجام یہ ہے کہ یا تو تم اس سے جدا ہو جاؤ گے یا وہ تم سے جدا ہو جائے گا. یہ حدیث حضرت نے ناظم آباد میں سنائی تھی ایک بار, اس کے بعد میں جب تک حضرت کے ساتھ رہا پھر اس کو حضرت والا نے بیان نہیں فرمایا. پھر یہاں ایک دفعہ میں بھی بھول گیا تھا اس کے حدیث پاک کے الفاظ کو, کوئی 30 سال کے بعد یہاں پھر حضرت نے بیان فرمایا, بیان ہی وہی حدیث حضرت والا نے اسی طرح بیان فرما دی, اور جی ایسی اس سے بھی بڑھ کے اور تشریف فرمائی اس کی. مگر حدیث کے الفاظ یاد رکھنا, 30 سال تک جس کو ایک دفعہ بیان کر کے پھر والا ایسا اللہ تعالیٰ نے والا کو حافظہ قوی عطا فرمایا تھا.
فرضیت تقوی اللہ کی شان رحمت کا ظہور ہے. ارشاد فرمایا کہ فرضیت تقوی اللہ کی شان رحمت کا ظہور ہے. ارشاد فرمایا کہ غیر اللہ سے دل لگا کر نظر بازی کر کے حرام لذت امپورٹ کرنا، درآمد کرنا اور استیراد کرنا حرام ہے۔ زندگی نہایت پریشان ہو جاتی ہے اور اللہ سے دوری کا عذاب الگ ہے، اس لیے اللہ نے نظر بازی کو حرام کر دیا کہ گناہ کر کے میرے بندے مجھ سے دور ہو جاتے ہیں۔ میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ گناہ سے محفوظ رہیں تاکہ حضور حق میں حضور حق میری معیت اور قرب سے مشرف رہیں، میری نظر سے ایک لمحے کو دور نہ رہیں۔ تقوی اس لیے فرض ہے کہ بندے میرے مقرب رہیں، بودھ کے عذاب میں مبتلا نہ ہوں، قرب سے مشرف رہیں، اور قرب کی بنیاد اللہ نے تقوی پر رکھی ہے۔ ہر گناہ بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے، تو فرضیت تقوی اللہ تعالی کی شان رحمت کا تقاضا ہے۔
میرے بندے مجھ سے دور نہ ہوں، بظاہر تو تقوی معلوم ہوتا ہے کہ سخت ہے کہ گناہ نہ کرو، شکل نہ دیکھو، بد نظری مت کرو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، احکام ہیں، تو بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نعوذ باللہ ہم پہ سختی ہے، لیکن حضرت والا نے فرمایا کہ یہ عین رحمت ہے، کیونکہ گناہ سے بندہ اللہ تعالی سے دور ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تعالی تو قریب ہیں، لیکن اللہ تعالی یہ نہیں چاہتے کہ بندہ میرا مجھ سے ایک لمحے کو بھی دور ہو جائے، اس لیے تقوی فرض کیا۔ یہ شان رحمت کی دلیل ہے اللہ تعالی کی، کہ اپنے بندوں سے پیار کی دلیل ہے کہ میرے بندے مجھ سے دور نہ ہوں، جیسے ماں باپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے میری آنکھوں سے دور نہ ہوں، اسی طرح اس ماں باپ کی رحمت تو مخلوق ہے، وہ تو خالق رحمت ہے، ماں باپ کی رحمت کے بھی خالق ہیں، تو ان کی رحمت کا کیا ٹھکانا ہے، تو وہ کیسے پسند کریں گے کہ میرے بندے مجھ سے دور ہو جائیں۔ اس لیے یہ عین رحمت ہے، یہ تقویٰ کا جو حکم ہے یہ عین رحمت ہے، یہ بھی حضرت والا کا عظیم ہے۔
اللہ تعالیٰ کے غلام آسمان کے اوپر بھی غلام تو تھے مگر ولی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اعضائے جسمانی عطا فرما کر سجدے کے لیے سر عطا فرمایا، تلاوت کے لیے زبان بخشی، طواف کے لیے پاؤں عطا فرمائے، اللہ والوں سے مسافر کے لیے ہاتھ عطا فرمائے، جسم عطا فرما کر ہمیں اعضائے ولایت کے ساتھ اعمال ولایت بخشے، تاکہ اپنے غلاموں کو آسمان سے اتار کر عبادت کے ذریعے ان کی غلامی کے سر پر تاج دوستی رکھ دوں۔ سبحان
اللہ، یعنی پہلے جب انسانوں کو پیدا کیا تو عبد تھے، سب غلام تھے اور ہیں، عبد تو ہر ایک ہے، ہر شخص عبدیت سے خارج نہیں ہو سکتا، کوئی کتابی کتنا بھی کہے کہ میں خدا نعوذ باللہ نہیں مانتا، تو ایک دہریے نے اکبر الہ آبادی سے کہا تھا کہ بعد میں طائب ہو گئے، وہ عالم بھی تھے لیکن وہ جدید قسم کے کچھ بدعقیدہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں تو مجھے تو اللہ تعالی کے وجود میں ہونے میں کچھ شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں، وہ الہ آباد بھی اللہ والے شاعر تھے، اللہ والے بھی تھے، خالی شاعر نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ مولانا یہ بتائیے آپ کو اپنے بندہ ہونے میں بھی شک ہے یا نہیں؟ خاموش کہ بندہ ہونے میں شک نہیں، کہ جب آپ بندے ہیں تو کوئی آپ کا آپ عبد ہیں تو کوئی آپ کا معبود بھی ہے، تو کیا چیز کون سا تھا
جسے عطا فرما کر آزائے ہمیں آزائے،
تو وہاں عالم ازل میں جب پیدا فرمایا تو صرف بندے تھے اس وقت، اگر وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں بھیجتے تو روح کو تو صرف بندہ رہتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے روح کو جسم عطا فرمایا، اعضا عطا فرمایا، سر عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک سکے، ہاتھ عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ والے سے مسافہ کر سکے، اور پاؤں عطا فرمائے کہ مسجد جا سکے، بیت اللہ جا سکے، اللہ والوں کی مجلس میں جا سکے، اور گناہوں سے بچ سکے. ان سب چیزوں کو گناہوں کے دل عطا فرمایا، جس میں گناہوں کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، تو ان اعضا کی وجہ سے تو بچتا ہے. اگر وہ اعضا کو ملوث کر دے تو گناہ ہو جائے گا. تو یہ اپنا ولی بنانے کے لیے اور اپنی غلامی جو عبدیت تھی اس کے سر پر اپنی ولایت کا تاج رکھنے کے لیے ہمیں یہ اعضا ہے جس میں اور عطا فرمائے.
سبحان اللہ.
یہ سوال ہے کہ ورنہ صرف بندہ ہی رہتا ہے، اگر ہوتا تو صرف بندے رہتے، ولی نہیں ہو سکتے. تو فرمایا کہ بندگی پر ہماری بندگی پر اپنی ولایت کا تاج رکھنے کے لیے ہمیں یہ جسم دے دیا. تم جسم کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے اللہ کے راستے میں اس سے کام لو، تو اب تک جو ہے ہم تمہیں مل جائیں گے. بندہ تم خالی بندے نہیں رہو گے، مگر میرے ولی ہو جاؤ گے، میرے دوست ہو جاؤ گے.
سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے غلام آسمان کے اوپر بھی غلام تو تھے مگر ولی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اعضائے جسمانیہ عطا فرما کر سجدے کے لیے سر عطا فرمایا، تلاوت کے لیے زبان بخشی، طواف کے لیے پاؤں عطا فرمائے، اللہ والوں سے مسافر کے لیے ہاتھ عطا فرمائے، جسم عطا فرما کر ہمیں اعضائے ولایت کے ساتھ اعمال ولایت بخشے، تاکہ اپنے غلاموں کو آسمان سے اتار کر عبادت کے ذریعے ان کی غلامی کے سر پر تاج دوستی رکھوں. جو ظالم تقوی اختیار نہ کر کے تاج دوستی کے بغیر مرے گا، اس کی حسرت اس کے خسرے کی کوئی انتہا نہیں ہے، کیونکہ جن پر مر رہا ہے وہ سب چھوٹ جائیں گے. جب جنازہ قبر میں اترے گا، بتاؤ کوئی لیلہ ساتھ جائے گی، کوئی معشوقہ یا معشوق ساتھ جائے گا؟ ارے میاں، حلال نعمتیں بھی ساتھ نہیں جائیں گی، کوئی نہیں جو سموسا، پاپڑ، قالین، مرسیڈیز اور گھڑی ساتھ لے جائے. بس اکیلا جائے ہے سب دھرا رہ جائے ہے، بس اکیلا جائے ہے سب دھرا رہ جائے ہے، بس اکیلا جائے ہے اور سب دھرا رہ جائے ہے. جب ہم مولا کے پاس جائیں تو مولا کو اپنے ساتھ لے کر کیوں نہ جائیں؟ جو اللہ والا بن کر اس دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کو لے جاتا ہے، مولا کے پاس مولا کو لے کے جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں آپ ہی کو لایا ہوں، ہم وہاں بھی آپ کے بن کے رہے اور یہاں بھی اپنے دل میں آپ کی تجلیات لے کے آئے ہیں. بس تقوی سے رہو، انشاءاللہ دنیا میں بھی چین سے رہو گے اور آخرت میں بھی عزت سے رہو گے. لیکن عزت مقصود نہیں ہے، رب العزت کو مقصود بناؤ، کیونکہ بعض اولیاء اللہ نے اس طرح گمنامی میں زندگی بسر کی کہ دنیا نے جانا ہی نہیں کہ یہ ولی اللہ ہے. لہذا رب العزت کے لیے اللہ پر مرو، اور رب العزت کے لیے کسی اللہ والے پر مرو. اللہ پر مرنا جب ہی آتا ہے جب انسان کسی اللہ والے پر مرتا ہے. اللہ پر مرنا جب ہی آتا ہے جب انسان کسی اللہ والے پر مرتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ عادت اللہ چلی آ رہی ہے، اللہ انہی کو ملا ہے جو کسی اللہ والے پر مرے ہیں. میرے شیخ مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میاں سنو، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے، آم ملتا ہے آم والوں سے، امرود ملتا ہے امرود والوں سے، مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والوں سے، کباب ملتا ہے کباب والوں سے، اور اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے. میں اکثر آخر میں کباب کہتا ہوں کیونکہ مجھے کباب سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس کا وزن شباب سے ملتا ہے. میرا شعر ہے, یہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے, کچھ نہ پوچھو کباب کی لذت ایسی جیسے شباب کی لذت. کچھ نہ پوچھو,
منورہ میں شعر ہوا تھا, یہ شعر مدینہ منورہ میں ہوا تھا. ایک صاحب نے, ڈاکٹر صاحب تھے, حضرت والا کی دعوت کی اور شامی کباب حضرت کو بہت پسند تھا, انہوں نے بنوائے تھے اور تھے بھی بہت لذیذ. تو اس وقت حضرت والا نے یہ فرمایا کہ کچھ نہ پوچھو کباب کی لذت ایسی جیسے شباب کی لذت. تو ان ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ حضرت تو میرے یہ کباب تو بہت سے لوگوں نے کھائے ہیں میرے سے, مگر ایسی تعریف جیسے آپ نے کی ہے ایسی کسی نے نہیں کی. تو اس میں یہ ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ جو فرمایا کہ بس تقوی اختیار کر لو, اللہ والے بن جاؤ, اس کا نچوڑ صرف یہ ہے. جو زندگی بھر حضرت والا اسی غم میں, اسی دھن میں اور اسی یعنی سوز میں, دل کے اندر تڑپ میں رہے حضرت والا, اسے کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا کہ کس درد سے حضرت دعائیں فرماتے تھے اپنے لیے اور اپنے احباب کے لیے. اکثر میں آپ نے سنا ہوگا دوسرے ملکوں میں صرف حاضرین کے لیے دعا نہیں فرماتے, غائبین کے لیے, میرے دوست حاضر نہیں ہیں ان کے لیے بھی ہمیشہ دعا فرماتے, بلکہ وہ تو بڑی چیز ہے مسلمان تو اور جو تعلق رکھنے والے لوگ, حضرت تو کافروں اور جانوروں تک کے لیے دعا فرماتے.
اور ایک وجہ بزرگوں نے یہ بھی فرمائی ہے کہ اللہ والوں کو اور ان کے غلاموں کو کباب اس لیے زیادہ پسند آتا ہے کہ ان کا دل بھی جلا بھنا رہتا ہے. تقوی کی راہ میں غم اٹھا کر اور کالی اور گوری حسینوں سے نظر بچا بچا کر وہ زخم حسرت کھاتے ہیں. آہ, یہ زخم حسرت اور غم تقوی اتنا قیمتی ہے کہ سارے عالم کی خوشیاں اس کو گارڈ آف آنر یعنی سلامی پیش کریں تو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے کے ایک ذرہ غم کا حق ادا نہیں کر سکتے.
مولانا یونس پٹیل نے فرمایا کہ پوری زندگی ہم نے علماء کی صحبت اٹھائی, لیکن یہ غم تقوی اور درد محبت یہ ہم نے کسی کی زبان سے نہیں سنے تھے. یہ صرف حضرت والا کی زندگی میں فرمایا, یہ کیفیت باطنی کسی کی زبان سے سنی نہیں تھی اور نہ ہم اس کو بیان کر سکتے تھے نہ ہم اس کو جانتے تھے. صرف حضرت والا نے اس کو آگاہ فرمایا کہ تقویٰ کا غم کیا چیز ہے, اللہ تعالیٰ کے راستے کا غم کتنا قیمتی ہے. اس کے حضرت والا کا جو جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کا غم یعنی غم تقویٰ اتنا قیمتی ہے یعنی کہ اگر اس غم کا ایک کانٹا, یعنی جو اللہ تعالیٰ کے راستے کے غم کا ایک کانٹا یعنی غم تقویٰ اتنا قیمتی ہے کہ اگر ساری دنیا کے پھول اس کو گارڈ آف آنر پیش کریں اور سلامی احترامی جسے کہتے ہیں جو پیش کریں تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ساری دنیا کی اس غم کو ساری دنیا کی خوشیاں سلام کریں تو اس خوشی اس غم کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ ایسا قیمتی غم ہے کیونکہ اسی غم سے اللہ ملتا ہے, یہ اسی غم سے اللہ ملتا ہے. تو مولانا یونس پٹیل نے فرمایا, اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ السلام کی بہت اچھی موت ہوئی مگر حرم کے سامنے, تو حضرت کے خلیفہ بھی تھے. تو مولانا یونس پٹیل نے فرمایا کہ یہ مضمون ہم نے کہیں نہیں سنا, یہ صرف حضرت والا کی زبان مبارک سے سنا, اور اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اپنے دل کی حفاظت کرنا اور اپنے گناہوں سے بچنے میں جو غم ہوتا ہے اس کو برداشت کرنا کتنا قیمتی ہے اور کتنا اہم ہے, جس کی طرف لوگوں کو دھیان بھی نہیں جاتا تھا.
آہ یہ زخم حسرت اور غم تقوی اتنا قیمتی ہے کہ سارے عالم کی خوشیاں اس کو گارڈ آف آنر یعنی سلامی پیش کریں تو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے کے ایک ذرہ غم کا حق ادا نہیں کر سکتے, اور اللہ کو راضی کرنے میں کوئی کانٹا آ جائے اور سارے عالم کے پھول اس کو گارڈ آف آنر پیش کریں تو اللہ کے راستے کے کانٹے کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتے. نظر بچانے کی لذت جنت میں بھی نہیں پاؤ گے کیونکہ وہاں شریعت نہیں ہے, لہذا جو لوٹنا ہے یہیں لوٹ لو. نظر بچانے کا غم اللہ کے پیار کا ذریعہ ہے. ارشاد فرمایا کہ جو ہر وقت نظر بچانے سے غم اٹھاتا ہے وہ بہت سکون سے رہتا ہے, کیونکہ جب ہر وقت غم اٹھاتا ہے تو اللہ کو اس پر رحم آتا ہے کہ ساری دنیا عورتوں کو دیکھ رہی ہے مگر میرا یہ بندہ نظر بچا بچا کر غم اٹھا رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کا چمہ لیتا ہے, پیار لیتا ہے. اور کیسے پیار لیتا ہے؟ جیسے ماں اپنے بچے کو کہتی ہے کہ تم کباب مت کھاؤ, آج کل تمہیں دست آ رہے ہیں, اور اس کے 9 بھائی کباب اڑا رہے ہیں, تو وہ رو کے کہتا ہے کہ اماں یہ مجھ پر کیا ظلم ہو رہا ہے, میرے 9 بھائی کباب کھا رہے ہیں اور آپ مجھے منع کر رہی ہیں, اور رونے لگتا ہے تو ماں اسے گود میں اٹھا لیتی ہے, اپنے دامن سے اس کے آنسو پوچھتی ہے, اس کے بعد کہتی ہے کہ بیٹا جب اچھے ہو جاؤ گے تو خوب کباب کھلا دیں گے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان بندوں کے قلب کا پیار لیتا ہے جو زخم حسرت اور غم تقوی اٹھاتے ہیں, اور کسی بھی صورت ایئر ہوسٹس سے جہاز پر, ریلوے اسٹیشن پر, مارکیٹ میں, ہر جگہ نظر بچا کے غم اٹھاتے ہیں تو ایسے قلب کا اللہ پیار لیتا ہے, آغوش رحمت میں اٹھا کر اس کے آنسوؤں کو اپنے دامن رحمت سے پونچھتا ہے. اس کے بعد اس کو کیا مزہ آتا ہے؟ میرا شعر سنو, حضرت والا کا شعر ہے, ہمارے زخم حسرت پر انہیں یوں پیار آتا ہے, ہمارے زخم حسرت پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو, کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو.
اور والا نے فارسی میں فرمایا تھا کہ ازلب نادیدہ صد بوسا رسید, منچ گویم روح سے لذت چشید. یعنی ایسے ہونٹ جو نظر نہیں آتے, اللہ تعالیٰ کے ہونٹ جو نظر نہیں آتے, سینکڑوں بوسے میرے قلب محسوس کر رہے ہیں. اسی غم کے اٹھانے سے سینکڑوں اللہ تعالیٰ کے راستے کا غم, تقویٰ کا غم, گناہوں سے بچنے کا غم, اس سے جو لذت ملتی ہے وہ ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا سینکڑوں بوسے محسوس کرتا ہوں ایسے لبوں سے کہ جو نظر نہیں آتے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی یعنی خاص بارش ہوتی ہے, اور دل اللہ کی رحمت بوسہ لیتی ہے. منچے گوئم روح چے لذت چشید, اور میں بتا نہیں سکتا کہ جس وقت کی کیفیت ہوتی ہے, جس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ بہت سے دل محسوس کرتا ہے تو کیا دل میں کیسی لذت میری جان چکھتی ہے, اس کا میں بیان نہیں کر سکتا. اسی کو طائب صاحب نے اپنے شعر میں کہا ہے کہ محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے, محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے, اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح کے. تو یہ حضرت والا کے شعر کا بہت بہترین ترجمہ ہے. اب شیخ کا فیض ہوتا ہے, یہ مضمون آنا بھی یہ حضرت والا کا یعنی اس مضمون کو انہوں نے اردو میں پیش کر دیا کہ محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے, اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح کے. وہ اور طرح کے ہیں, وہ دکھائی نہیں دیتے, صرف قلب محسوس کرتا ہے, بلکہ محسوس کیا کرتا ہے, اپنے دل میں وجد حلاوت الایمان, اپنے دل میں ایمان کی حلاوت پاتا ہے, حضرت نے فرمایا تھا یہ ایمان کی علامت کیا ہے؟ یہی اللہ کا پیار ہے، یہی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی تجلیات ہیں جو قلب پر وارد ہوتی ہیں اہل اللہ کے بوجہ ان کے تقویٰ اور اللہ کے راستے کا کے غموں کے اٹھانے سے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے.
یہ بھی باقی ہے. اور ایسے دلوں پر تجلیات الہیہ متواترہ مسلسلہ وافرہ بازغہ عطا ہوتے ہیں. مرنے کے بعد یہ فیلڈ نہیں رہے گی، لہذا غنیمت جان لو اور زندگی کی ہر سانس کو اللہ پر فدا کرنا سیکھ لو، انشاءاللہ تعالی سارے عالم کا مزہ پا جاؤ گے. جب میں مڈل اسکول میں پڑھتا تھا تو بعض حل جوتنے والے ایک شعر پڑھتے جاتے تھے. میں سوچتا تھا کہ یہ جاہل لوگ ہیں، مگر شعر کیسا بہترین پڑھتے ہیں. وہ شعر تھا: عاشقی چیست بگو بندے جانا بودن، دل بدستے دیگرے دادن و حیران بودن، سوئے زلفش گہ نظر کردن و رویش دیدن، گاہ کافر شدن و گاہ مسلمان بودن. یہ ایک اللہ والے کا کلام ہے. یہاں جانا سے مراد شیخ ہے، کہ شیخ کے کالے بالوں کو دیکھ کر اللہ کی تجلیات اسود کا مشاہدہ کرو. اس کا تعلق روح سے ہے. روح کو اندھیرے میں زیادہ فیض ہوتا ہے، اس لیے اکثر روشنی بند کر کے ذکر کیا جاتا ہے. سیاہ زلفوں میں تجلیات قبض ہے اور چہرے پر تجلیات بسط کا مشاہدہ ہے، یعنی عالم عشق کے شب و روز دیکھتا ہوں. جب محبوب شیخ کے کالے بال دیکھتا ہوں تو عالم عشق کی شب میں آ جاتا ہوں، اور جب چہرہ دیکھتا ہوں تو عالم عشق کے دن کا مشاہدہ ہوتا ہے، گویا سورج نکل آتا ہے. دن اور رات دونوں کے تجلیات لیلیہ و نہاریہ دیکھتا ہوں.
سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اللہ تجلیات جو مختلف ہیں، مختلف قسم کی، مختلف نوع کی، ان سب کا اہل اللہ کا قلب ادراک کرتا ہے. اہل اللہ کا قلب اس کو ان تجلیات کو پاتا ہے اپنے دل میں. اسی ہوگی
جی.
اچھا، مجلس کا وقت ختم ہو گیا. اب آپ ذرا جلدی جلدی نیچے تشریف لے جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.